کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد عطاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرامی؟
اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے الحمدللہ،
ماشاءاللہ۔ جی، کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہم بلا تاخیر پڑھ رہے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام محمد فیصل ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مسجدوں کی تعمیرات کے کام کے حوالے سے، مسجدوں میں صفوں کی ضرورت ہو، مسجدوں میں سیمنٹ کی ضرورت ہو، اس کام کے لیے تو تمام لوگ شانہ بے شانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کے امام، مقتدی، مؤذن کی تنخواہوں کی بات آتی ہے تو سارے بخیل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے میں ذرا رہنمائی فرمائیں اور لوگوں میں تھوڑی سی جو نا اس قسم کے معاملات پیدا فرمائیں کہ جو مسجدوں میں صفے، پنکھے دینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اماموں کی تنخواہ کے لیے جو نا وہ آگے نہیں آتے، تو ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرما دے سر۔
جی، بڑا ایک اہم پوائنٹ، اور میرا خیال ہے ہمارے سائل محترم بھی بڑے دکھی کیفیت کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر یہ معاملات بھی ہوتے ہوں گے اور پریشانی ہوتی ہوگی یہ نظام چلانے میں، تو کیا کہیں گے آپ ناظرین سے؟ یا پہلے میں چلے اس کو سوال کو تھوڑا یوں کر لیتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو مسجد کے اخراجات کو، مسجد کے معاملات کو چلانے کے لیے بھی جو فنڈ دیا جاتا ہے، ایک تو بن گئی مسجد، اب اس کے معاملات کو چلانا ہے، رن رکھنا ہے، تو یہ بھی مسجد کے ساتھ ہی تعاون ہے اور اس پر بھی وہی ثواب ان کو مسجد کے حوالے سے تو ملے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مسجد کی آبادی سے کیا مراد ہے، تو مسجد کی آبادی میں مسجد کا بنانا بھی ہے، مسجد کے تمام امور کا خیال رکھنا بھی ہے۔ ایک مسجد کی ظاہری عمارت ہوتی ہے، اور ظاہری عمارت وہی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، تو مسجد کی ظاہری عمارت کو بھی بنانا ہے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور ایک مسجد کی معنوی عمارت ہوتی ہے۔ ایک ظاہری عمارت ہے، ایک معنوی عمارت ہے،
یعنی آباد کر، مسجد کو آباد کرنا۔
جی، معنوی عمارت جو ہے وہ یہی بیان کیا کہ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، کہ جن کی وجہ سے مسجد کی آبادی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ خطبہ حضرات ہیں، آئمہ حضرات ہیں، مسجد کے خادمین ہیں، جو مسجد کو آباد رکھتے ہیں اور آباد کاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک جگہ پر خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پر امام نہیں ہے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، تو مسجد کی ظاہری عمارت تو موجود ہے، لیکن اس جو معنوی عمارت ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی رونق بڑھنی ہے، وہ ہے امام۔ تو امام، اسی لیے فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ مسجد کی ضروری عمارت، یعنی ضروری تعمیر، کہ جس سے جو ہے وہ سردی گرمی اور اس سے بچاؤ ہو جائے، اس کے بعد جو سب سے اہم مسجد کے اخراجات میں، مصارف میں، عمارت کے بعد، زہری عمارت کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ائمہ اور خطبہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مؤذنین حضرات، اسی طرح خادمین حضرات بالترتیب۔ تو اب مسجد کی زہری عمارت کو اچھا کر دیا، اور جو معنوی عمارت ہے جس کی وجہ سے مسجد کی آباد کاری ہے، اگر اس پر توجہ نہ دی تو یہ بھی گویا کہ مسجد کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا جو آئمہ کے لیے، وہاں کے عملے کے لیے، وہاں کی ضروریات کے لیے، چاہے وہ مسجد کی زہری عمارت ہوں یا یہ عمارت، عمارت سے مراد اس کو آباد کرنے والے، تو ان کے لیے دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اس نے کسی فرد کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ اس نے اللہ پاک کے گھر کو آباد کرنے میں حصہ ڈالا ہے۔
ٹھیک ہے،
شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہم دیں گے سیمنٹ، سریا اور جو ہے وہ دیگر مٹیریل دیں گے تو وہ موجود رہے گا اور اس سے ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا، لیکن اگر وہ صرف عمارت کھڑی رہے اور اس کو آباد کرنے والے نہ ہوں تو اس کا ثواب تو ملے گا بنانے والوں کو، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ عبادت کی جائے اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ جماعت کا سلسلہ قائم کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے کہ جو جماعت قائم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے انتظام کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ مسجد میں ہم آتے ہیں، ہمیں صفیں بالکل سیدھی ملتی ہیں، صاف ستھرا ماحول ملتا ہے، اور لائٹ، پنکھا اور ہر چیز ایکوریٹ ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ گھر میں بھی ہمیں نل کھولیں تو گرم پانی ایک دم مل جائے، ایسا نہیں، مسجدوں میں یہ ہمیں مینٹین ملتا ہے، لیکن ان کو
کوئی تقاضا بھی ہے،
ان کو کوئی جنات تو نہیں کرتے، ان کو یہی عملہ ہی کرتا ہے، اور یہ عملہ اسی صورت میں برقرار رہے گا کہ جب ان کی خدمت کی جائے اور صحیح خدمت کی جائے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح زہری عمارت پر آپ نے خرچ کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسی طرح اس کے جتنے بھی آباد کاری کا نظام ہے اس میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ پاک کے راستے میں ہی خرچ کرنا قرار پائے گا۔
ٹھیک ہے، اچھا اس نام پہ میں کچھ سائل محترم اور دیگر بھی جو بھی افراد سن رہے ہیں، ان کو اس نام پہ چندہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم، یہ امام کی تنخواہ ہے تو یہ ابھی رہتی ہے، مؤذن کی رہتی ہے یا ابھی خادم کی رہتی ہے، کہ اوور آل ایک آپ کی مسجد کا ماہانہ جتنا خرچ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ٹوٹل، بجلی کا بل، اسی طرح اور کوئی مینٹیننس کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کے جو سامان ہیں، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ایک بجٹ تو بنتا ہے نا کہ بھئی مسجد کو چلانے کے لیے منتھلی اتنے پیسے ہمیں چاہیے، تو لوگوں سے یوں اپیل کرنی چاہیے یا فرد بائی فرد کی کرنی چاہیے؟ آپ شرعی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے بتائیں۔
اخلاقی اعتبار سے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ائمہ، مؤذنین اور خادمین کے لیے بہت بڑی ایذا کا سبب ہوتا ہے،
ایذا کا نا، تکلیف ہے بالکل۔
یعنی آپ اگر کسی آفس میں ہوں اور وہاں پر یہ ہو رہا ہو کہ بھئی ہم نے فلاں جو ہے وہ منصب والے کی تنخواہ ادا کرنی ہے، تو لہٰذا سب چندہ دے دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ایذا کا سبب ہے۔
ٹھیک،
تو اس لیے جو ایسا کام کہ جو ان حضرات کی دل آزاری اور ایذا کا سبب بنے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نام بنام کہ فلاں کی ادا کر دی، فلاں کی ادا جو ہے وہ نہیں کی ہے، یہ نام بنام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مطلقاً مسجد کے جملہ اخراجات،
جی ہاں،
کہ اس وقت مسجد کے جملہ اخراجات، یوٹیلیٹی بلز اور جو ہے وہ دیگر جو افراد خدمت کرتے ہیں ان کا وظیفہ، جملہ اخراجات اتنے ہیں، تو اس طور پر جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو سائل نے کہا ہے نا، اس میں مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اگر تعمیر ہو رہی ہو
تو لوگ شوق سے دیتے ہیں،
شوق سے دیتے ہیں اور کروڑوں روپے بھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کے اخراجات کے لیے جو منتھلی اخراجات ہیں کہ بل ادا کرنا ہے، تنخواہیں دینی ہیں، تو اس کے لیے لوگ عام طور پر اس طرح کی دلچسپی نہیں لیتے کہ جس طرح تعمیرات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو کوئی آئے گا بولے گا 2 لاکھ لے لیں، 4 لاکھ لے لیں، 10 لاکھ میں دے دوں گا،
جی
سریہ مجھ سے لے لیں۔ تو اسی طرح مسجد کے انتظام میں بھی اسی طرح حصہ لینا چاہیے کہ آپ کا مسجد کا انتظام چل رہا ہے، آپ کا ماہانہ کتنا اخراجات ہیں، آپ کے سالانہ کتنے ہیں، آپ سالانہ اخراجات کے لیے یہ مسجد کے انتظام چلانے کے اخراجات کے لیے مجھ سے لے لیں۔ تو اس طرح جب تعاون کریں گے اور اس طرح آگے بڑھیں گے تو پھر جو انتظامیہ ہوگی اس کو معاملات چلانے میں آسانی رہے گی، اور پھر جو افراد مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، امام، مؤذن، خادمین وغیرہ، تو ان کو بھی وہ سہولیات اچھے طریقے سے دینے کے قابل ہوں گے۔
ٹھیک،
ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں یا اس طرح دلچسپی نہیں لیتے ہیں جس طرح تعمیرات وغیرہ کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ جیسے آپ
اراکین کمیٹی، مسجد کے اراکین جتنے ہیں وہ بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور ان معاملات کو بھی دیکھیں، نہ کہ اس کے اوپر بعض وقت یہ عذر کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر تعمیر ہو رہی ہو
جی جی
تو اس وقت جتنی رغبت سے یہ شخصیات سے رابطہ کر رہے ہیں یا اپنے اہل محلہ سے یا لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، تو جب اس کے نظام کو چلانا ہے، جو معاملات ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو وقت نکالنا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ضرور کوشش کرنی ہوگی۔
دیکھیں، جس نے انتظامی طور پر ذمہ داری لی ہے اور اس پر تو لازم ہے کہ وہ اس کے جملہ انتظام دیکھے، کہ جب اس نے ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہاں معاملات اسی لیے ہوتے ہیں کہ عام طور پر جس طرح دلچسپی لینی چاہیے اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی اس کے لیے وقت نکالتا نہیں۔ اب جب سیلری کا ٹائم آتا ہے یا بل جمع کرانے کا وقت آتا ہے تو اب پیسے نہیں ہوتے، تو اب پھر اسی طرح کے اعلانات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں کہ ابھی اس کا رہ گیا، ابھی اس کا رہ گیا، ابھی یہ رہ گیا، یہ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے ایک اس کو مینیج کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اس جو ذمہ داری لی ہے اس کے لیے وقت نکال کر یا اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے یا لوگوں کا ذہن بناتے ہوئے کہ آپ منتھلی یا ہفتہ وار جو ہے وہ مسجد میں اتنا اتنا تعاون کریں، تو اگر جہاں اس طرح کی جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے وہاں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کو اور اچھے طریقے سے نبھانا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، بہرحال اس سے چیزوں کا انکار نہیں ہے۔ ابھی سجاد صاحب چند دن پہلے لائٹ ہر طرف نہیں تھی اور تقریباً پورے ملک میں جو بھی ایک مسائل تھے، لیکن مسجدیں ہزاروں کے حساب سے، سب کو پتہ ہے گھر سے وہ اندھیرے منہ آ رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی پانی کئیوں کے ختم ہو گیا، لیکن مسجد میں پانی چاہیے۔ اب وہ مسجد والے بھی محنت کر کے، جنریٹر ہے تو بھی، نہیں ہے تو ہائر کر کے، اور جنریٹر سے پانی موٹر کے ذریعے جو ہے چڑھا کر تاکہ نمازیوں کو آسانی رہے۔ تو ان چیزوں کی اہمیت پھر اس وقت پتہ چلتی ہے نا، کہ جب بالکل سارے معاملات ہوں۔ مسجد ٹھیک ہے آپ نے علیشان خوبصورت بنا لیے، پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا پانی ہے تو صفائی نہیں ہوئی، خادم ہی نہیں ہے، صفائی نہیں کی تو بھی ہمیں کیسا لگے گا؟ اس کی مثال ہم یوں ہی سمجھ لیں نا کہ آپ 1 کروڑ روپے کی گاڑی بڑی لگژری لے رہی ہے اور وہ پنچر ہو گئی ہے یا اس میں ہوا نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، پٹرول کا بھی انکار نہیں کرے گا، گاڑی پٹرول کے بغیر نہیں چلے گی، تو اس کو پٹرول کی ضرورت جتنی اہمیت ہے۔ تو اسی طرح مسجد کے معاملات جب آپ نے چلانے، تو مسجد بھلے آپ بڑی عالیشان بنا لیے لیکن اس کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ اخراجات بڑے اہم ہیں۔ اور بالکل ہمارے سائل نے جو کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں اپنی مسجد میں بھی تجربہ ہوا کہ پوری عالیشان بنا لی لیکن وضو خانہ اور واش روم بنانا مشکل ہو گئے تھے، کہ اس میں لوگ یہی سمجھے کہ یہ تو واش روم میں لگا رہے ہیں پیسہ اور یہ تو واش روم میں لگ جائے گا، اور بلکہ کئی لوگ تو ایسے سمجھتے بھی ہیں نا کہ سود کا پیسہ تو واش روم میں لگا لو، حالانکہ ناجائز ہے، وہ غلط ہی سمجھتے۔ سود اگر ہے تو بلا نیت ثواب وہ صدقہ کرنا ہے، اسے یہ نہیں کہ مسجد میں لگانا ہے۔ مسجد کے واش روم کیا کوئی بیکار چیز تھوڑی ہے؟ واش روم جس مسجد میں نہ ہو، آپ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں اور اگر اس سے متصل ملحق آپ کو کہیں وضو خانہ واش روم نہ مل رہا ہو تو آپ تو سر پکڑیں گے کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی۔ سب سے پہلے بلکہ جاتے ہی اس طرف ہیں،
جی
کدھر ہیں جی، واش روم کا راستہ کدھر ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت نہیں طہارت اور یہ سب چیزیں؟
جی بالکل بنیادی ضرورت ہے، طہارت تو نماز کی شرط میں شامل ہے.
جی ہاں،
اب ہر وقت ہر شخص جو ہے وہ باوضو رہے ایسا مشکل ہے، تو یہ نہ سوچے کہ وہ واش روم میں لگا رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ عبادت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، اور وہ جو واش روم ہے یا جو ہے وضو خانہ ہے یہ مسجد کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے. ایسے ہی کہ جیسے گھر بنائیں اور جو ہے وہ اب اس طرح کی حاجات کے لیے کوئی جو ہے وہ جگہ نہ بنائیں تو پھر کیا ہوگا؟
گھروں کے حوالے سے تو حضرت سب سوچتے ہیں کہ ہر روم میں اٹیچ ہونا چاہیے،
جی
کہیں باہر بھی نکل کے نہیں جانا پڑے، تو یہ ضرورت تو اس میں ملحوظ رہتی ہے.
اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا واش روم میں پیسے لگا رہا ہوں، اس میں یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی ضرورت اور آسانی ضرورت اہم ترین ضرورت. تو یہی آپ مساجد کے بارے میں سوچیں کہ یہ مساجد کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ عبادت کی یوں سمجھیں کہ پہلی کڑی ہے، کہ اگر طہارت نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بندہ عبادت ہی کیسے کرے گا، پھر مسجد آباد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے چاہے اس سے وضو خانہ بننا ہے، چاہے اس سے واش روم بننے ہیں، یا اس سے مسجد کی عمارت بننی ہے، تو یہ آپ نے گویا اللہ پاک کے گھر کو آباد کرنے میں ہی تعاون کیا.
ماشاءاللہ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں رب ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے آباد مسجدیں آباد کرنے کے حوالے سے ہر طرح کا اپنا تعاون آپ بھی ضرور کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو مساجد کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ عطا فرمائے، ایک خصوصی محبت عطا فرمائے.
آمین.
انشاءاللہ جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
ماشاء اللہ، پروگرام دار الافتاء اہل سنت جہادی وساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے دوسرے اسلامی بھائی کو 20 لاکھ روپیے بزنس کرنے کے لیے دیے، تو ان لوگوں نے کچھ پروفٹ طے نہیں کیا تھا کتنا پرسنٹیج ملے گا پیسے دینے والے کو، تو ہر مہینے 20,000, 25,000, 30,000 اس طرح سے وہ جو بزنس کر رہا تھا وہ پیسے دینے والے کو دے رہا تھا، تو کیا یہ سود ہو جائے گا؟
ٹھیک ہے، مزید
یہ ہے کہ قضاء نماز اگر ہو جائے تو اس کے صرف فرض پڑھنے چاہیے یا پوری نماز پڑھنی چاہیے، اور عشاء کی نماز کے وتر بھی قضاء میں پڑھنے چاہیے؟
مزید
کہ میت کو دفنانے سے پہلے کتنے غسل دینے چاہیے، کسی جگہ پہ ہے 2 دینے چاہیے، کسی جگہ پہ ہے 3 دینے چاہیے، رہنمائی فرما دیں.
میت کو غسل کتنے دینے چاہیے، بلکہ اسی کو ہی لے لیتے ہیں، کتنی بار غسل دینا چاہیے؟
میت کو ایک دفعہ ہی غسل دیا جائے گا، اور جو یہ 2 یا 3 دفعہ جو یہ فرما رہے ہیں شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا جو غسل دیتے وقت پانی ڈالا جاتا ہے
یہ اس سے سمجھ رہے ہیں،
اور یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ غسل تو ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے.
نہیں، وہ تو 1 بار یا 3 بار بھی اعضاء کو دھوئیں گے تو ایک ہی غسل شمار ہوگا.
ایک ہی غسل ہے.
جب بعض اوقات یہ سوال لوگ اس طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رات کو انتقال ہو اور یا کسی کا غسل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو اسے برف خانے میں یا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، ابھی اس بحث میں مسئلے میں نہیں جا رہے، لیکن ایک اس طور پر کہ صبح لے کے آتے ہیں میت، تو کہتے ہیں پھر صبح نہلا دو دوبارہ غسل کر دو.
نہیں، بس جب ایک دفعہ غسل ہو گیا تو وہی غسل کافی ہے، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ اگرچہ 4 دن بھی گزر جائے، اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن تب بھی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اسی طرح اگر میت کو جو ہے وہ کوئی زخم وغیرہ لگا، اس سے خون رس رہا ہے، تو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ خون رسا یا کوئی نجاست ظاہر ہوئی تو صرف اس کو دھو دیا جائے گا، باقی دوبارہ میت کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے.
میت کو غسل نہیں دیا گا، سرد خانے میں بھی نہیں رکھا جائے گا؟
دیکھیں، سرد خانے میں رکھنا بلا وجہ کی تکلیف ہے، اور یہ آیا نا کہ میت کو بھی اسی طرح جو ہے وہ انہی چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے، یا اسی طرح اذیت پہنچتی ہے جس طرح زندہ لوگوں کو جو ہے وہ جن چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے. تو اب اگر کوئی زندہ شخص سرد خانے میں 2-4 منٹ کے لیے چلا جائے تو وہ خود ہی وہاں پر ٹھٹھر کر رہ جائے اور جو ہے وہ انتقال ہو جائے اس کا خود ہی،
بالخصوص اس کے اندر جو باکس لگے ہوتے.
جی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ سرد خانوں میں کئی کئی دن تک رکھنا، یا کئی کئی دن تک نہ بھی رکھنا ہو، تو جتنی دیر جو ہے وہ زندہ بندے کو تکلیف، جتنی دیر وہاں ٹھہرنے میں زندہ کو تکلیف ہوتی ہے تو اتنی جو ہے وہ ویسے مردہ کو بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سرد خانے والا معاملہ جو ہے وہ میت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ جب جو ہے وہ انتقال ہو تو فوری طور پر تدفین کا سلسلہ کرنا چاہیے۔
اگر جلد سے جلد، یعنی
اگر کوئی ایسا مطلب ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ، بالفرض قبر تیار نہیں ہے، تو گھر میں رکھنا چاہیے، لیکن سرد خانے میں جا کر رکھنا یہ شرن درست نہیں ہے اور یہ میت کو ایزا پہنچانا ہے۔ اور جس طرح زندہ کو ایزا پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح میت کو بھی، مردے کو بھی ایزا پہنچانا جائز نہیں ہے۔
20 لاکھ روپے لیے، پروفٹ طے نہیں کیا، اور کچھ 20,000-25,000 اس کو وہ منتھلی دیتے ہیں،
اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو مداربت کی صورت بن سکتی ہے، اور یہ مداربت بھی مداربت فاسد قرار پائے گی اگر بطور مداربت دیے ہیں، اور دوسری صورت قرض کی جو ہے وہ بنتی ہے کہ کسی کو دیے ہیں کہ آپ اتنے دن تک جو ہے وہ اس کو کاروبار میں لگائیں، اور جب تک آپ کے پاس میری رقم رہے گی اس وقت تک آپ پروفٹ دیتے رہیں گے۔ تو یہ تو جو ہے وہ قرض کے اوپر سود حاصل کرنا ہوا، اور یہ شرن جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کچھ مہینے یا سالوں کے لیے کہ جب تک میرے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی لگائیں، اور اتنے عرصے تک آپ مجھے اتنے دیتے رہیں گے، اور یہ پیسے بھی مجھے پورے کے پورے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ قرض کی صورت ہے، اور قرض پر نفع لینے کی صورت ہے جو کہ سود ہے۔ اور اگر مداربت کے طور پر دیے ہیں تو پھر مداربت کے پورے اصول ہیں۔ مداربت یہ ہوتا ہے کہ پیسہ میرا، سرمایہ میرا، اور کام کوئی دوسرا کرے گا، اور پھر نفع جو ہے وہ اس وقت طے کر لیں گے کہ اس کو کتنا ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا۔ تو اس کو بھی کسی خاص حد تک بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سال تک جو ہے ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے پورے مسائل ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر رقم جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا نفع کچھ بھی نہ ہو اور بہر صورت پیسے دینے والے کو نفع ملتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر سرمایہ ضائع ہو گیا تو جس کا سرمایہ تھا اسی کی رقم ضائع ہوئی ہے، اور اگر نفع ہوا تو جو نفع آپس میں جس شرح کے ساتھ طے ہوا تھا، جس فیصد کے ساتھ، تو اس فیصد کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اور اگر نفع طے نہیں کیا مداربت میں، یہ مداربت فاسدہ جو ہے وہ کہلائے گی۔ تو اب ان کی صورت کون سی ہے، مداربت والی ہے یا قرض والی ہے؟ تو یہ جب تک وضاحت نہیں ہوگی تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ جو ابھی لے رہے ہیں بظاہر یہ قرض والی صورت لگ رہی ہے تو یہ ایک سودی معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اگر قرض والی صورت ہے تو اس کو ختم کریں، اور اگر مداربت فاسدہ والی صورت ہے تو اس کو درست کریں۔
ٹھیک ہے۔ قضاء نمازوں میں صرف فرائض پڑھے جائیں گے یا سنت وغیرہ بھی؟
قضاء جو ہے وہ فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کی نماز قضاء ہوئی ہے تو وہ صرف فرض ادا کرے گا، اور ساتھ ہی جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، ان کو بھی، ان کی بھی قضاء کرے گا، سنت اور نوافل کی قضاء نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز اگر کسی کی رہتی اور اسی دن ہی وہ زہوہ کبرا، نصف نہار شریف سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر بہتر سنت بھی ساتھ؟
جی، اس دن اگر اسی دن کی فجر قضاء ہو گئی اور زہوہ کبرا سے پہلے پہلے ادا کر رہا ہے، سنت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔
یعنی اسی دن کی فجر اور اسی دن زہر کا وقت یعنی شروع ہونے سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، تو وہ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس میں پڑھ لے مصحب۔
جی
ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں جناب، انہوں نے کوئی وضاحت تو نہیں اس کی ہے، مسجد کے پیسے سے کھانا کھانا کیسا ہے، یہ کون کھائے گا، کیسے کھائے گا؟
مسجد کے پیسے سے کھانا، یہ سوال جو ہے وہ مجھول ہے، مبہم ہے۔ اب اگر بالفرض بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور مزدور مستریوں کو عرف میں کھانا دینا بھی شامل ہوتا ہے، تو اب وہ کھانا بھی ان کی اس میں شامل ہے، دے سکتے ہیں
جن جگہوں پہ عرف ہوتا ہے،
جہاں عرف ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر مسجد کی انتظامیہ یہ چاہے کہ وہ خود کھانا کھائے یا اس سے کسی کو کھانا کھلا دے، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔
تحیۃ الوضو کس کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟
جس ٹائم جو ہے وضو کریں گے اس وقت تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو اور ایسا بھی وقت نہ ہو کہ جس میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے،
نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کچھ اصال ثواب کر لیتے ہیں، ایک دفعہ کر لیا پھر دوبارہ کر لیا، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟
جی، جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا اصال ثواب پہلی مرتبہ کسی کو کیا یہ بھی جائز ہے، اور اگر بار بار دوبارہ کیا تو اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اپنے نیک اعمال کا ثواب دیگر مسلمانوں کو پہنچانا، یہ شرن درست ہے۔ وہ ایک دفعہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی اور کو وہی ثواب اسال کیا تو اس میں بھی شرن کوئی حرج والی بات نہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کہ میرے پاس جو نیکیاں ہیں وہ میں اسال کرتا ہوں، یوں تو ایک ہوگی عام نارمل بات ہوگی، لیکن بار بار جیسے ہوتے ہیں کہ اب ایک ہی قرآن پڑھا ہے اور ایک کو ہیں پھر ایک کو پھر ایک کو پھر ایک کو، تو اس میں تو کیا کہنا چاہیے؟
بعض علماء اصل میں اسے منع کرتے ہیں کہ جو آپ نے جو ایک دفعہ کسی کو اسال ثواب کر دیا تو بس وہی آپ نے کر دیا، اب وہی قرآن پاک کا ثواب آپ دوسرے کو نہ کریں۔ لیکن اگر یہ بغیر جھوٹ اور دھوکہ دہی دیے کہ جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن پاک پڑھ لیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا اور آپ کو اسال ثواب کر دیا،
ایک قرآن آپ کو دے دیا،
اس کو ایسا تاثر دے رہا ہے کہ جیسے میں ابھی آپ کے لیے ہی پڑھا ہے، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، چوری کی چیز ہے اور کوئی فروغ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ چوری کی چیز ہے، تو کیا اسے ہم وہ چیز پیسے دے کر خرید سکتے ہیں؟
زہرے کی چیز تو پیسے دے کر ہی خریدی جاتی ہے، لیکن چوری کی چیز خریدنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چوری ہے یا زن گالی بھی اس طرح کی کوئی بھی۔
جی
جی، ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو سوال۔
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جمعے کی نماز تھوڑا جلدی ہوتی ہے اور دوسری جگہ تھوڑا لیٹ ہوتی ہے، اب ہم میں سے ایک شخص جو ہے نماز پڑھنے جلدی چلے جائے اور ایک شخص بعد والی میں چلے جائے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا جمعے کی خطبے کی اذان کے وقت ہی دکان کاروبار بند کر دیا جائے؟
جی، کئی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ پاک کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد سعی کرنا یعنی جمعے کی تیاری کرنا یہ واجب ہے، اور ہر ایسا کام کہ جو سعی میں رکاوٹ بنے یعنی خرید و فروخت، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب جمعے کی اذان ہو جہاں پہ انہوں نے جمعہ پڑھنا ہے وہاں پر جو ہی اذان ہوئی ہے، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کاروبار میں مصروف رہیں، بلکہ اب جمعے کی تیاری شروع کر دیں۔
ٹھیک،
اب انہوں نے تو یہ تو چلے گئے، لیکن جس فرد کو انہوں نے دکان میں کھڑا کیا اور اس نے دوسری جگہ جو ہے وہ نماز ادا کرنی اور وہاں پر لیٹ ہے، تاخیر کے ساتھ ادا ہونی ہے، تو اب وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ شخص خرید و فروخت کے لیے کھڑا ہے اور اسی محلے میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جو لوگ اس سے سودا لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر تو صحیح واجب ہو چکی ہے نا، تو اب دکان کھلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خرید و فروخت کریں گے، تو ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی دوسری جگہ اس نے جمعہ پڑھنا ہے تو یہ دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے اس کا جانا جائز ہے، اور جن لوگوں پر صحیح واجب ہے ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا لحاظ کریں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جو ہے وہ یہ گناہ نہیں کر رہے، لیکن دوسرے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں،
بالخصوص جب مسجد کے ساتھ ہی دکانیں ہیں۔
ہاں، مسجد کے ساتھ دکانیں ہیں
اور محلے
والے ہی ہیں، اسی علاقے میں ہیں، تو وہ صحیح تر کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا انتظام کریں، اللہ پاک رزق میں برکت دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے تو ہی جو ہے وہ اسی وقت ہی سارا کاروبار ہو جائے گا، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ شرعی پہلوؤں کو بالخصوص سامنے رکھیں، نہ خود گناہگار ہوں اور نہ ان کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح مسجد کے قریب دکانیں ہیں اس کو بالکل بند کر دیں اس ٹائم میں، نماز ہو جائے تو اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب فیضہ قودیت الصلاۃ فانتشروا، اب جو ہے وہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرو.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مائیں اپنے بچوں کو اور عورتوں کا دودھ کیوں پلواتی تھیں، یعنی دائیوں کے حوالے کیوں کرواتی تھیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سی دائی کا دودھ پیا ہے، اس کی رہنمائی فرمان.
جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دہیوں سے دودھ پلانے کی جو وجوہات علماء نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ شہر میں جو بچے کا رہنا تھا یا اس کی پرورش تھی یا شہر کی جو فضا اور آب و ہوا، اس کی بنسبت جو دیہات کی فضا اور آب و ہوا ہوتی ہے وہ زیادہ جو یعنی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس لیے ان دہیوں کے حوالے بچے کیے جاتے تھے کہ وہ ان کی اچھی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں اور گاؤں کی یا یوں سمجھے کہ شہر سے باہر کی جو آب و ہوا ہوتی تھی وہ اس میں بچے کی پرورش نشو نما کے لیے وہ زیادہ مفید ہوتی تھی، تو اس بنا پر جو ہے وہ بچوں کو باہر بھیجا جاتا تھا، دہیوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی اچھی نشو نما اچھی پرورش بھی کریں اچھی طرح دیکھ بھال بھی کریں اور جو باہر کی ہوا اور فضا ہے تو اس میں ان کی پرورش اچھی ہو صحت اچھی ہو.
شہر میں کئی دمرتہ وبا بھی مختلف انداز بھی
وبائیں وغیرہ پھیل جاتی
ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ واپسی لے کر آئی تھیں تو اس وقت شہر میں کچھ کیفیت ایسی تھی
جی
مکے کے اندر، تو کچھ عرصے کے لیے پھر واپسی بھیج دیا جائے گا،
یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایک عذر پیش کیا تو آپ اس بات پر جو ہے وہ راضی ہوئی
کہ لے جائیں
اور وجہ یہی تھی کہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ وبا وغیرہ پھیلی ہوئی ہے یا بیماری وغیرہ کا خطرہ ہے، تو اصل وجہ وہی تھی کہ بچے کی صحت اور افزائش یعنی کہ نشو نما اور پرورش جو ہے وہ اچھے ماحول میں ہو.
ٹھیک ہے، کس کا دودھ پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی جو ہے وہ خواتین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والوں میں شامل تھیں.
تقریباً سات لکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس میں کہ خواتین
کئی ہیں
جنہوں نے، اور یہ ساری وہ ہیں کہ ان کے نام بھی بڑے برکت والے ہیں، آمنہ خود ان کی والدہ، پھر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صبیبہ
جی
انہوں نے بھی دودھ پلایا جو آزاد کی گئیں، اور ام ایمن، اور تین وہ عواتق کہا گیا ہے کہ یعنی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا، تو وہ کنواری تھی وہ نکاح بھی نہیں ان کا وہ تھا اور ان کو دودھ اتر آیا، تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کی سبحان اللہ وہ ہیں بھی مبارک اور ایمان والیوں میں ہوئی سب جو ہے نا وہ ان کو سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جن سے دودھ یہ جیسے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیا، تو بعد میں بھی جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی ان کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی بہن کہہ لیں شیمہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئیں تو آپ نے ان کو انعامات عطا کیے. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی واقعات یہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ ملے. جی مزید کال.
پوچھا یہ تھا کہ اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ فرض کریں ایک دوسرے دوست کو دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے آپ مجھے اس میں سے پروفٹ دو گے، کتنی دیر استعمال کرو گے. فرض کریں وہ 1 ماہ استعمال کرتا ہے 1,00,000 روپیہ، وہ کہتا ہے مجھے 1,04,000 دو، تو اس کا کیا حکم ہے؟
جائز نہیں ہے، یہ تو قرض ہی ہے اور قرض پر یہ نفع لینا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ دارالعلوم اہل سنت سے رہنمائی لے لی جائے. اگر کوئی جائز صورت کوئی جائز کاروبار میں اور چلتے کاروبار میں بھی کوئی شراکت والا انداز نہیں ہے تو وہ صورت اختیار تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح جو ایک مہینے پر دینا اور پھر ایک مہینے بعد پلس پروفٹ کے ساتھ اسے وصول کرنا، تو یہ وہی قرض اور قرض پر نفع لینا اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ جی مزید سوال۔
محمد ارمان نام ہے نا لڑکے کا، تو اس کا نام نک نیم لے لیتے ہیں جی ارمان، کیا اس کا نام محمد صرف لیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ کے دل میں بندہ پڑھ سکتا ہے یا اونٹ ہلانے ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔
جی محمد ارمان، ان کو صرف محمد کہنا یا ارمان، کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟
ان کو ارمان ہی سے پکارنا چاہیے، اور محمد بھی اس کا نام کا حصہ ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں محمد کے ساتھ دوسرا نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ محمد نام کا ایک ادب ہے کہ بچے کو پھر ڈانٹے نہیں، پھر اس نام کا جو ہے وہ ادب کرے۔ اور ارمان نام لے گا تو اس میں وہ جو محمد والا نام کا ادب ہے وہ ارمان والے میں نہیں ہے، تو پکارنے کے لیے ارمان ہی پکارے، لیکن اگر محمد بھی اس کو پکارتا ہے تو اس کے نام کا حصہ ہے، پکارنا تو جائز ہے، لیکن محمد نام رکھنے کی وجہ سے پھر کچھ تقاضے ہیں اس کے
تقاضے،
ان تقاضوں کو پھر جو ہے وہ پورا کرنا۔
ظاہر آدمی کی طبیعت بھی کبھی نرم گرم کر کے معاملات بھی، کبھی نام تو لیتا ہے لیکن نام لینے کے ساتھ ہی اس نے برس جانا ہے یا کچھ اور معاملہ تو کر لینے،
نام بگاڑ بھی سکتا ہے،
بگاڑ بھی سکتا ہے،
تو اس لیے جو ہے وہ جو دوسرا نام ہے اسی کو استعمال کریں،
اسی کو استعمال کریں۔ مزید ان کا سوال تھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔
جی یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر قرآن پاک سامنے کھلا ہو اور پھر بندہ جو ہے وہ منہ سے الفاظ ادا نہ کرے، صرف آنکھوں سے جو ہے وہ دل میں پڑھتا رہے،
دل میں پڑھتا رہے،
تو دیکھیں قرآن پاک کو کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز میں ادائیگی کرے کہ اپنے کان سن لیں، تو جو پڑھنے پر ثواب ہے یا جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھنے کی یہی تعریف ہے،
ٹھیک،
کہ اتنا ادا کرے کہ اپنے کان سن لیں، تو یہ قرآن پاک پڑھنا کہلائے گا۔
صحیح۔
اور اگر یہ کھول کر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا کہلائے گا۔
صحیح۔
یا زیادہ زیادہ سوچنا الفاظ کو کہلائے گا، لیکن پڑھنا جو ہے وہ تلاوت، جس کو کہتے ہیں کہ تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، تو یہ تلاوت کرنا قرار نہیں پائے گا۔
تو قرآن کو دیکھنا ثواب یہ مل جائے گا، قرآن کو چھونا باوضو یہ بھی ثواب مل جائے گا، لیکن تلاوت وہی ہوگی جو زبان سے باقاعدہ پڑھیں گے۔
جی دیکھیں یہ اگرچہ ثواب کے کام ہیں، قرآن پاک کو چھونا، آنکھوں سے لگانا اور دیکھنا اگرچہ ثواب کے کام ہیں، لیکن جو مقصود ہے وہ ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کو کھول کر صرف دیکھتا رہے اور ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے تو یہ اگرچہ کہ اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو اس کا مقصود ہوگا تلاوت کرنا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصود ہے تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو وہ والا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے۔ ایک سوال تو بڑا تفصیلی، میں چاہوں گا صرف ایک خلاصتاً اس کا حکم بیان کر دیا جائے کہ لائف انشورنس کا حکم کیا ہے؟
لائف انشورنس ناجائز اور گناہ ہے۔
ٹھیک ہے۔ چیزوں کا بھی انشورنس وغیرہ کرنا، اشیاء کی، مکانوں کی، دکانوں کی، گاڑیوں کی؟
جی چاہے لائف انشورنس ہو یا جو ہے وہ دیگر اشیاء کی انشورنس ہو، شرعاً ناجائز ہے۔
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔